بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الحمد لله. آج ہماری خلاصہ اور تفسیر کا آغاز 21ویں پارے سے اور اس کی ابتدا میں اصلاح کا ایک عالمی نسخہ ہے، یعنی عالمی نسخہ مشرق مغرب شمال جنوب امیر غریب دیہات شہر میں رہنے والے ہر شخص کی اصلاح اور تربیت کا یہ نسخہ اللہ نے تجویز فرمایا ہے، اور اس نسخے یہ نسخہ دو اجزاء پر مشتمل ہے، اور وہ ہے نماز کا اہتمام اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام. ان دو چیزوں کے بغیر اصلاح ناممکن ہے، شرافت ناممکن ہے، نیکی ناممکن ہے، نیکی کی زندگی تربیت ناممکن ہے. تو اصلاح اور تربیت کا عالمی نسخہ جو اللہ کی طرف سے تجویز کرتا ہے، اور وہ دو اجزاء پر مشتمل ہے، تلاوت قرآن کا اہتمام اور نماز کا اہتمام. مسلمان بچوں میں بچپن ہی سے ان دونوں چیزوں کا بڑا اہتمام ہوتا تھا. تربیت کا موسم ہوتا تھا، تربیت کا وہ گھڑیاں ہوا کرتی تھی. پھر یہی دونوں مبارک چیزیں ہر بچہ اپنی ماں کی زندگی میں، اپنے باپ کی زندگی میں، اپنے گھر کی دہلیز میں، اپنے گھر کے ماحول میں، فضا میں دیکھتا، تو تصور نہیں ہوتا تھا کہ مسلمان کا گھرانہ اور وہاں تلاوت نہ ہو اور وہاں نماز نہ ہو، تصور ہی نہیں تھا. بلکہ جو لوگ ظاہری طور پر بھی اسلام کا اور نماز سے اتنا گہرا تعلق ہے، اتنی اہمیت ہے اسلام میں، کہ جو ظاہری طور پر اپنے اسلام کا اظہار کرنا چاہتے تھے اور اندر کفر رکھتے تھے، ان کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس ماحول میں نماز کو ترک کر دیں. تو ہر مسلمان گھرانے میں یہ دونوں چیزیں گھرانے کا حصہ ہوا کرتی تھی، تو اس سے بچوں کی ذہنیت بنتی تھی، فکر کی تعمیر ہوتی تھی، ان کی تعمیر ہوتی تھی، ان کی سوچ اور فکر بنا کرتی تھی کہ نماز قرآن، نماز قرآن. ایک عرصے تک تو یہی چلا رہا. ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک بڑا فرق ہوتا تھا کہ مسلمانوں کا گھر کون سا ہے جس میں سویرے سویرے مرد مسجد میں جاتے ہیں، گھروں سے قرآن کی آواز آتی ہے، اور غیر مسلم کی نشانی ہوتی ہے وہاں گانے بجانے کی آوازیں آیا کرتی تھی، جن کے گھروں سے فجر میں کوئی شخص نکلتے ہوئی نظر نہیں آتا تھا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے میں تشریف لے کے جاتے تو بستی سے باہر پڑاؤ ڈال دیتے، رات باہر گزارتے اور دیکھتے اس بستی سے اذان کی آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، اگر نہیں آتی تو پھر حملہ فرماتے. اذان شعار اسلام میں سے ہے، نماز مسلمان کے ایمان کا بنیادی رکن ہے، تلاوت سبحان اللہ یہ مسلمان کی زندگی کا بنیادی وظیفہ ہے. مرد ہے، عورت ہے، جھوپڑی ہوتی تھی یا کوٹھی ہوتی تھی، تلاوت ضرور ہوتی تھی. مسلمان غریب ہوتا تھا، امیر ہوتا تھا، نمازی ضرور ہوتا تھا. نمازی حکمران ہے، عسکری سپہ سالار ہے، قومی ذمہ داریوں کا سربراہ ہے، لیکن اللہ کے گھر میں وہ سب سے آگے ہے. ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم رضوان اللہ علیہ اجمعین، اس امت کے سب سے بڑے لوگ ہیں، اور اس امت کی قومی ذمہ داریاں ان کے سپرد ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں سب سے آگے. تو میں اس لیے اس پہ زیادہ اہتمام کر رہا ہوں کہ بدقسمتی سے جب یہ اصلاح کا نسخہ ہی نہیں، تو پھر ہم اپنے بچوں سے تربیت کی اور نیک نامی کی کیا امید رکھیں، اور اپنے معاشرے اور کے اندر فلاح کی اور خیر کی کیا امید رکھیں. تو اگر کوئی ماں چاہتی ہے، کوئی باپ چاہتا ہے، کوئی گھر کا سربراہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد میں صلاح آ جائے، تربیت ہو جائے، تعمیر ہو جائے، نیک بن جائے، اس کی شخصیت میں اچھی انسانی قدریں زندہ ہو جائیں، تو ان کے اندر یہ چیزیں پیدا کرو، اپنے گھروں کے اندر ان چیزوں کو 100% لے کے آؤ، ماحول بناؤ کہ مسلمان کے صبح تلاوت قرآن سے، مسلمان کے دن کا آغاز نماز کے اہتمام سے. غالباً عرض کیا تھا پہلے بھی، عائشہ حدیث رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کاندلہ کی بستی میں نا بچیاں حافظات بچیوں کی کثرت ہوتی تھی، تو وہاں تصور نہیں تھا رمضان کی گھڑیوں میں خاص طور پہ کہ کوئی بچی حافظہ اور رات کو وہ سو رہی ہو، رات بھر وہاں تلاوت قرآن نوافل میں اس کا معمول ہوتا تھا. اور میں یہ کوئی صحابہ کے زمانہ اور پہلی تیسری صدی آٹھویں صدی کی بات نہیں کر رہا، زمانے قریب کے حالات اور مسلمانوں کے بستی اور مسلمانوں کے گھروں کی تصویر یہ ہوا کرتی تھی کہ گھروں کے اندر یہ خیر ہوا کرتی تھی مسلمانوں کی زندگی میں. تو یہ اصلاح کا ایک عالمی نسخہ ہے، نماز کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، اور نماز کی ایک تاثیر بتائی ہے قرآن نے. ہم اپنے تجربے سے اور اپنے مشاہدے سے مادی چیزوں کی تاثیر دیکھتے ہیں، نمک کی تاثیر ہے، مرچوں کی تاثیر ہے، آگ کی انگاری کی تاثیر ہے، برف کے ٹکڑے کی تاثیر ہے، کہیں ٹھنڈک ہے، کہیں گرمائش ہے، کہیں میٹھا ہے، کہیں نمکین پنا ہے، کہیں کڑواٹ ہے، ہر چیزوں کی تاثیر موجود ہے. اور صدیاں ہو گئیں ان کی تاثیر نہیں بدلی، اور ایک چیز کی تاثیر اللہ بتائے، اللہ قرآن بتائے، پتا اس کی تاثیر کیسے بدل سکتی. تو نماز کی تاثیر ہے کہ جہاں نماز ہوگی وہاں گناہ نہیں ہوں گے، لیکن اگر میری زندگی میں یہ تاثیر ظاہر نہیں ہو رہی تو اس نسخے کے استعمال میں کوتاہی ہے. نماز کے خشوع میں، اداب میں کوتاہی ہے، نماز کی شرائط میں اور اس کے جو سنن ہے اور مستحبات میں اس میں کہیں کوتاہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نسخے کا استعمال ٹھیک ہو اور اس کے پھر نتائج نہ آئے اور اس کی تاثیر نہ ہو. تاثیر تو اللہ نے بتائی ہے کہ جہاں صحت مند نماز ہے اس کے یہ مبارک نتائج ہیں. آج جو ہماری نماز صرف چار دیواری مسجد تک محدود رہتی ہے اور اس کے اثرات بھی مسجد تک رہتے ہیں، بازار میں نہیں، گھر میں نہیں، اخلاق میں نہیں، معاملات میں نہیں، معاشرت میں نہیں، نماز نہیں. ایک طبقت کی زندگی میں تو نماز ہے ہی نہیں، اور ایک طبقے کی زندگی میں نماز جمعے تک محدود ہے، اور ایک طبقے کی زندگی میں نماز ہے لیکن وہ صرف اس کا نماز، اس کا دین صرف مسجد کی چار دیواری تک ہے. تو نماز اپنے اندر تاثیر رکھتی ہے. دیکھو نمک میں ملاوٹ ہو نا تاثیر نہیں رہتی، دوائی میں ملاوٹ ہو تاثیر نہیں، مرچوں میں ملاوٹ ہو تاثیر نہیں تھی، جب نماز میں بھی ملاوٹ ہو جائے گی، دھیان ہی نہیں رہے گا، یہ خیال ہی نہیں ہے کس کے سامنے کھڑے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں کہ کیوں ادا کر رہا ہوں، ایک رسمن ہے. اگر اللہ کا حکم سمجھ کے اس کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے تو پھر بازار میں بھی اللہ کے حکم کی تعمیل کرے گا، غمی خوشیوں کے اندر بھی اللہ کے حکم کی تعمیل کرے گا، گھر بازار کے اندر بھی اللہ کے حکم کی تعمیل کرے گا، لین دین کے اندر بھی اللہ کے حکموں کی تعمیل کرے گا، زندگی کے دیگر نقشوں میں بھی اللہ کے حکم کی تعمیل کرے گا. اگر اللہ کے حکم کی عظمت اس کے دل میں اتنی ہے اور اسی کے لیے وہ مسجد میں نماز کا اہتمام کر رہا ہے، یہ بچی بہنا مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کا حکم سمجھ کے اس کی تعمیل کر رہی ہے، تو پھر دیگر بھی اللہ کے حکموں کی تعمیل کریں گے، رسم بر رسم بن جاتی. تو نماز کی یہ تاثیر ہے کہ جہاں نماز ہے وہاں گناہوں کی گندگی نہیں ہوتی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، امت کو تلقین ہے، اہل کتاب سے گفتگو اچھے انداز سے ہو، اور جو چیز جن پر ان کا بھی ایمان ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی پر، اسے ان کے سامنے پیش کیا جائے، اور پھر ان کا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اللہ نے ایک غیر معمولی معجزہ کہ آپ کو اللہ نے امی بنایا، آپ پڑھے لکھے ہوئے نہیں تھے، اور پھر اللہ نے آپ کی براہ راست آپ کی رہنمائی فرمائی، اور یہ آپ کا امی ہونا، اور پھر قرآن جیسی فصیح بلیغ کلام کا آپ کی زبان پہ جاری ہونا، یہ آپ کا بہت بڑا معجزہ ہے. اور پھر آپ کی رسالت کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے. کفار ہیں، یہ عذاب کو جلدی مانگتے ہیں جیسے کہ بھلائی کو جلدی مانگا جاتا ہے، اور پھر ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر ہجرت کے متعلق بتایا کہ ایمان کی قدر و قیمت ہر چیز سے بالاتر ہے، وطن سے،
کاروبار سے، گھر بار سے، ان سب سے بالاتر ایمان ہے، اور اس ایمان کے تحفظ کے لیے ہجرت کرنی پڑ رہی ہے، تو اس کی فضیلت کا تذکرہ ہے۔ پھر جب آدمی ہجرت کرتا ہے تو یہ خیال بھی آتا ہے کہ گھر کا چولہا کیسے چلے گا، زندگی گزارا کیسے ہوگا، تو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ جیسے ساری مخلوق کو اللہ کھلا رہا ہے، پرندوں کو دیکھو، گھونسلوں سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں، تو وہ اللہ تمہارے رزق کا بھی انتظام فرمائیں گے، پھر اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، اور اس دنیا کی حقیقت بتائی کہ حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور کفار جب انہیں کسی ازمائش میں آ جاتے ہیں تو وہ بھی خالص اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جیسی انہیں نجات ملتی ہے اور ان کا وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر جو بھی اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا پانے کے لیے نفس سے اور شیطان سے اور اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرے گا، اللہ رب العزت اسے اپنی سعادت کے راستے پہ ڈال دیں گے، اور اسے نجات کے راستے پہ اس کے لیے اس کی اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہو جائے گی، اسی کا تذکرہ ہے۔ اور پھر سورہ روم ہے، اور اس میں ایک عظیم شان پیشن گوئی کا تذکرہ ہے کہ اس وقت کے جب یہ سورت اتری ہے، اس وقت حالات یہ تھے کہ ایرانی فارس یہ آتش پرست تھے اور مشرک تھے، اور انہوں نے رومیوں پر غلبہ پا رکھا تھا، اور خود رومیوں کے اندر کے ملک کے حالات بھی ابتر تھے، سارا ملک باہمی بغاوت میں اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، اور سرحدیں بھی بالکل غیر محفوظ ہو چکی تھیں، اور اس وقت کا ہرقل ہر قسم کی پستی اور رسوائی کے ساتھ ہر قسم کے شرائط ماننے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ قرآن نے پیشن گوئی کی کہ ان قریب تقریباً 9 سالوں کے اندر اندر رومی پھر ان مشرکوں پر اور ان ایرانیوں پر غالب ہو جائیں گے۔ تو مشرکین نے جب یہ بات سنی تو سن کر مذاق اڑانے لگے، کہ اس لیے کہ بظاہر نقشہ اور بظاہر حالات، مادی لحاظ سے حالات ایسے کوئی نہیں تھے کہ رومیوں کو پھر ایرانیوں پہ غلبہ ہو، لیکن قرآن کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی، اور ایران کے وسط میں پھر رومیوں کا جھنڈا لہرایا گیا، اس کا تذکرہ ہے۔ اور پھر انہی دنوں کے اندر اللہ نے مشرکوں پر بدر میں مسلمانوں کو بھی فتح نصیب فرمائی، اور خوشی کا یہ موقع مسلمانوں کا عطا فرمایا، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ نے اپنے نافرمان لوگوں کے ساتھ جو معاملہ فرمایا اور ان کی سزا اور ان کی عبرتناک انجام کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ کی قدرت ہے، اسی کی زندگی، وہی زندہ کرتا ہے مردوں سے اور مردوں کو زندوں سے نکالتا ہے، ساری بنجر زمینوں کو آبادی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اور پھر ازواجی زندگی کا اصل مقصد باہمی سکون کی زندگی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ سکون باہمی الفت اور محبت کے بغیر گھروں میں نہیں آ سکتا۔ ازواجی زندگی کا حاصل آپس کا سکون ہے، اور جب تک جوانی ہوتی ہے یہ محبت کے پرائے میں سکون پاتے ہیں، اور جب بڑھاپے میں جاتے ہیں تو یہ بوڑھے ایک دوسرے پہ شفقت کھاتے ہیں اور باہمی الفت اور سکون کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، لیکن سچ کہہ رہے ہیں کہ یہ الفت اور محبت دلوں میں یہ دنیا کی کسی اور طاقت سے، وسائل سے اور مادی نقشوں سے اور زہری تحفے تحائف سے یہ دلوں کی محبت نہیں آ سکتی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ یہ الفت اور محبت اللہ کی طرف سے عطا ہے، اور یہ خالص نیکی اور تقوی کی زندگی پہ اللہ یہ انعام دلوں میں محبت کی چاشنی اور مٹھاس اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ جن گھروں کے اندر بھی اس پرفتن دور کے اندر تقوی اور خالص نیکی کی زندگی ہے، ظاہری باطنی گناہوں سے حفاظت ہے، اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو پامال نہیں کیا جا رہا، اور اللہ اور اللہ کے حقوق کا تحفظ اور حقوق کی پاسداری اور ادائیگی کا اہتمام ہے، ان گھروں میں آج بھی محبت اور پیار کی زندگی ہے۔ اور جن گھروں میں اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اور جس چھت تلے رہنے والے کھلے عام اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے وہاں محبتوں کی دولت اٹھا لی، اور وہ باہمی دستے گربیان ہیں، نفرتوں کے کانٹے وہاں اگ رہے ہیں، اپنے بیگانے ہو چلے ہیں، تو یہ محبت اور الفت اور یہ ازواجی زندگی، یہ باہمی الفت سکون کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پھر اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اور اس پہ پھیلنے والی یہ مخلوق جن کی رنگت، جن کی زبانیں مختلف ہیں، اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انسان، اربوں کی تعداد میں، لیکن ہر ایک کا چہرہ مختلف ہے اور ہر ایک کا لہجہ مختلف ہے، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی بڑائی کا تذکرہ فرمایا اور مختلف مثالیں بیان فرمائی اور انسان کی تخلیق بتایا کہ اس انسان کو اللہ رب العزت نے فطرت پہ پیدا فرمایا ہے اور وہ فطرت اسلام ہے، لیکن غلط صحبت، غلط ماحول اسے بے دینی کی طرف لے جاتا ہے، اور بری صحبت اور بری ماحول سے بچنا یہ فرض ہے، یہ فرض ہے نیک صحبت اور نیک ماحول کے اندر، جس سے نیکی کی تعمیر ہو وہ مقبول اور اس کی ترغیب ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ کفار، ان کا مزاج یہ ہے کہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی اللہ کی طرف سے عطا ہو تو اس پہ تکبر کرتے ہیں، اور ایمان والی کی شان ہے عطا پہ شکر کرتے ہیں، اور کچھ اللہ لے لے اس پر صبر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ دنیا کے بہت سارے احوال خود انسانوں کے اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، بہت بڑے بڑے فساد کے نقشے اس کے پیچھے اسی انسانی زندگی کی بدعملی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ اثرات اور یہ حالات آتے ہیں۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ بھی آج کی دنیا کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہر حالات کو اور ہر قسم کی آنے والے مصائب کو وہ ظاہری اسباب ہی کی طرف نسبت کر کے اسی کی اصلاح کی تدبیر کی جاتی ہے، لیکن قرآن کا پیغام یہ ہے کہ ہر ظاہری نقشے کے پیچھے ایک اور نظام چل رہا ہے، اور وہ نظام انسان کے اعمال کی بنیاد پر ہے۔ انسانی بدن سے نکلنے والی جیسی زندگی ہے ویسے حالات آیا کرتے ہیں، اور ویسے آسمانوں سے اللہ کی طرف سے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ تو انسانی بدن سے نکلنے والی زندگی حالات کا بنیادی نقطہ ہے۔ آج اس پر نظر غیروں کی تو کیا، مسلمانوں کی بھی نظر نہیں جاتی کہ مسلمان اپنے اعمال و اصلاح کی فکر کر کے اللہ کی مدد اور نصرت کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ رب العزت نے مختلف قوموں کی طرف اپنے رسول بھیجے، اور ان رسولوں نے لوگوں کو واضح دلائل دے کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن جب قوم نہ مانی تو اللہ رب العزت نے انہیں پکڑا، اور اللہ کی مدد اور نصرت اہل ایمان کے ساتھ رہی۔ پھر انسان کی زندگی کے مختلف ادوار اور اس کی تخلیق کے مختلف شکلیں، اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ ساری مثالیں اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، ایک قیامت کا دن آنے والا ہے جس میں سبھی لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اور آپ بھی صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ رب العزت کبھی بھی رسوا نہیں فرمائیں گے اپنی ذات پہ ایمان رکھنے والے اور یقین کرنے والوں کو۔ اور پھر سورہ لقمان کا تذکرہ ہے، اہل احسان کا اور ان کی صفات کا تذکرہ، اور وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پہ ہیں، اور لہو لعب میں زندگیاں گزارنے والے ان کی مذمت ہے۔ پھر حضرت لقمان حکیم کی دانائی کی باتیں اور نصائح کا تذکرہ ہے، اور سب سے پہلے انہوں نے شرک کی مذمت فرمائی ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور ان الشرک لظلم عظیم۔ پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات ہے، اور پھر تلقین فرمائے عبادات کے سلسلے میں کہ نماز کا اہتمام کرو، اور ساتھ تربیت کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو ہر حال میں اللہ کا دھیان رکھو، اللہ کا خیال رکھو، تم کہیں بھی ہو، خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، پہاڑوں کے اوٹ میں ہو، اور سمندر کی تہ میں ہو، لیکن ایک لمحہ اس کا خیال رکھنا، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نماز کا اہتمام کرو، اور اچھائی کا سفیر بنو، اور برائی کے رکاوٹ بنو، اور ان حالات پر جو بھی حالات آئیں اس پہ صبر کرو، صبر اور ہمت سے کام لو۔ پھر اچھے اخلاق کی تلقین ہے کہ تکبر نہیں، غرور نہیں، عاجزی اور انکساری سے کام لو. تو یہ حضرت لقمان حکیم کی اپنے اولاد کو نصیحتیں ہیں، اور یہ نصیحتیں اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ ہمیشہ کے لیے قرآن کے صفحات پہ محفوظ ہو گئیں کہ کوئی اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے تو ان بنیادی اصولوں کو دیکھ کر اپنے بچوں کی تربیت کرے، اللہ کی عظمت بٹھائے، اللہ کی بڑائی بٹھائے، شرک کی گندگی اور اس کی برائی دلوں کے اندر بٹھا دے، نماز کا اور عبادت کا اہتمام، اپنے اولاد کو عبادات کا اہتمام کرانے والا اور اس پہ اللہ کی بندگی پر اپنی اولاد کو لے کے آئے، اور نیکی کی عظمت کہ تمہارے اولاد نیکی کے سفیر بنے اور نیکی پھیلانے والے بنے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ نہ کرے ان کی زندگیاں برائی پھیلنے کا ذریعہ بنے بلکہ ان کی زندگیاں برائیوں سے برائیوں کو مٹانے والی بن جائیں. اور اس پر ظاہر طنز بھی ہوتے ہیں، تنقید بھی ہوتے ہیں، حالات بھی ہوتے ہیں، لیکن بڑی ہمت اور حوصلے کی بات ہے کہ صبر کرتے ہوئے ان دینی شعائر کی اور دین کی اس خدمت پہ اپنی زندگیاں اور صلاحیتیں لگا رہا ہو. اور پھر اچھے اخلاق کی تلقین ہے، عاجزی ہو، انکساری ہو، تکبر اور غرور سے دور زندگی اور پاک زندگی گزر رہی ہو، اسی کا تذکرہ ہے. پھر اللہ کی بڑائی ہے اور اللہ کی صفات کا تذکرہ کہ زمین و آسمان کا مالک اکیلا اللہ ہے، ساری دنیا کے یہ درخت اور اگر یہ قلمیں بنا دیے جائیں اور سارے سمندر یہ سیاہی بنا دیے جائیں تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی تعریف اور اللہ کی عظمت اور بڑائی نہیں ختم ہوگی. پھر قیامت کا تذکرہ اور بتایا کہ یہ علم سوائے اللہ کی ان پانچ چیزوں کا اور کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی ہر چیز کا جاننے والا ہے، اللہ کے عبادت میں نہ کوئی شریک ہے اور نہ ہی اللہ کے علم میں کوئی شریک ہے اور نہ ہی اللہ کے اختیار میں کوئی شریک ہے. عبادت چاہے وہ مالی ہے، چاہے وہ بدنی ہے، اور چاہے وہ جسے کہیں کہ زبانی ہے صفات کے لحاظ سے، اس میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کب قیامت آئے گی، بارش کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، ماں کے رحم میں جو بچہ اور بچی ہے وہ کن اوصاف کا مالک ہے، اور کل انسان کیا کرے گا، موت کس گھڑی کہاں آئے گی، یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں اس آرزو کے ساتھ زندگی کے رات دن گزار رہے تھے کہ اللہ مدینہ کی مٹی نصیب فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے نا میری زندگی کتنے دن باقی ہیں، عمرہ کر کے لوٹ آؤں مدینہ میں تاکہ میری موت کہیں راستے میں نہ آئے، میری زندگی کے دن کتنے باقی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی پانچ انگلیوں سے اشارہ فرمایا، صبح اٹھے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ میں نے زندگی پوچھی، آپ نے پانچ انگلیوں سے اشارہ فرمایا، پانچ سال ہیں، پانچ مہینے ہیں، پانچ ہفتے ہیں، پانچ دن ہیں، پانچ گھنٹے ہیں، پانچ لمحے ہیں، کچھ نہیں پتا. وقت کے بہت بڑے آدمی امام سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس اپنے خادم کو تعبیر کے لیے پوچھا بھیجا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ خواب نہ بتانا آئی کس کو ہے. یہ بڑے لوگ تھے، جیسے ہم اپنی برائیاں اور گندگیاں چھپاتے ہیں، یہ اپنی نیکی اور اپنی پارسائی اور اپنی طہارت کی زندگی کو ایسی پردے میں رکھا کرتے تھے. تو بس نام نہ بتانا. وہاں پہنچے تو امام سیرین نے خواب سنی تو پوچھا کہاں سے آئے ہو، کہا مدینہ سے آئے ہیں، کہا خواب کس کو آئی ہے، کہا بتانے سے منع کیا ہے، کہا اچھا مدینہ سے آئے ہو، امام مالک سے بڑا عالم کوئی نہیں، لگتا خواب انہیں کی. اس لیے کہ خواب جس شان کی تھی تو یہ کوئی معمولی آدمی کی خواب نہیں ہے. اور پھر بتایا کہ جب تک نام نہیں تو خابیر کی تعبیر کوئی نہیں. خادم نے آ کے بتایا کہ نام تو ویسے ہی پتہ لگ گیا، اجازت ہو تو نام بھی بتا دوں. نام بھی بتا دیا، تعبیر ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ان پانچ چیزوں کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں. وہ ہے ان اللہ عندہ علم الساعۃ، قیامت کب آئے گی، بارش کتنی، کہاں کتنی ہوگی، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کن اوصاف کا مالک ہے، اور انسان کل کیا کرے گا، اللہ کو ناراض کرے گا، راضی کرے گا، ماں باپ کا فرما بردار رہے گا، نافرمان بنے گا، ظلم ڈھائے گا، یا مظلوم بن کے زندگی گزرے گی، حلال اکٹھا کرے گا، حرام سے اپنی تجوریاں بھرے گا، کل کیا کرے گا، موت کہاں آئے گی، گھر کی دہلیز پہ آئے گی، روڈ پہ آئے گی، سڑک پہ آئے گی، اپنوں میں آئے گی، بیگانوں میں آئے گی، پیاسی آئے گی، ایمان پہ آئے گی، کفر پہ آئے گی، ماتدری نفسم مادہ تک سے وعدہ اماتدری نفسم بھی آئیے موت کب آئے گی. فرمایا یہ علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچ چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ زندگی تمہاری کتنی ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے. پھر سورہ سجدہ کا تذکرہ ہے, قرآن کی عظمت کا تذکرہ, اللہ کے سوا اس کلام کو کوئی نہیں بھیج سکتا, یہ اللہ کا کلام ہے, کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے, اور اس کا مقصد لوگوں کو اللہ کے نافرمانی سے ڈرانا ہے. آسمان و زمین کا اللہ کا پیدا کرنا اور پھر اللہ کا نظام, اللہ ہی اس کا نظام چلانے والے ہیں, اور انسان کو اور ہر چیز کو اللہ رب العزت نے تخلیق اور پھر اس کو ایک صورت اور شکل عطا فرما دی, اور اسی ذات نے انسان کے اندر سماعت اور گویائی اور دل, نہ جانے کتنی نعمتیں ہیں, لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کے نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والے ہیں. مجرم لوگ کل قیامت میں جب ذلت اور رسوائی ان پہ چھائی ہوگی تو حسرت کریں گے, ہائے کاش کہ ہم واپس ہمیں لٹا دیا جاتا اور ہم وہ عمل کرتے جس سے اللہ راضی ہوتا, تو یہ حسرت بھری باتیں آج ہمیں قرآن بتا رہا تاکہ ہمیں یہ حسرت کی گھڑی سے دو چار نہ ہونا پڑے, اور ہم اس سے پہلے پہلے اپنی نجات کا اور اپنی فلاح کا سامان اس زندگی کی چند گھڑیوں میں خوب کر لیں تاکہ یہ حسرت کے گھڑیوں سے ہمیں دو چار نہ ہونا پڑے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہے جن کے اللہ کے ہاں, وہ کچھ اللہ کے ہاں مہمانی تیار ہے کہ بس ان کی ٹھانکیں ٹھنڈی ہو جائیں گی, اور یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات یہ ہیں کہ ان کے پہلو رات کو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور اپنے اللہ سے مناجات کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ اللہ کو خوف اور امید سے پکار رہے ہوتے ہیں, اللہ کا دیے ہوا اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں, یہ ان کا تذکرہ ہے. پھر ظاہر مومن اور کافر دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے, نیک لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے اور نافرمان اور کفر کی زندگی گزارنے والوں کے لیے جہنم ہے, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر قوم کا مقتدا اور پیشوا, اس کی چند بہت بنیادی خوبیاں ہیں, اس کے پاس اللہ کی ذات پہ یقین ہو اور اس کے اندر صبر اور ہمت کا مادہ ہو, اسی ہی رہبر بننے کا اور قیادت کرنے کی اسی کے اندر اہلیت ہو سکتی ہے جس پر اللہ کی ذات پہ یقین غیر معمولی ہو, جس کے اندر صبر اور تحمل, جس کا جسم صبر اور تحمل کو برداشت کرنے والا ہو, یہی قیادت کا اور قوم کا امام اور مقتدا بننے کا اہل ہے, ان صفات کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ احزاب ہے. احزاب بہت سارے قبائل اور بہت سارے گروہ اور بہت ساری جماعتیں یہ مسلمانوں پر اور اسلامی ریاست پر اور مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے لیے اکٹھی ہوئی, اسی کا تذکرہ ہے. تو اس سورت کا نام بھی سورہ احزاب سے ہے. پھر اللہ کے نبی کے واسطے سے ساری امت کو چار چیزوں کی بنیادی نجات کا چار بنیادی اصول نجات کے بتائے. پہلی چیز تقوی کا اہتمام کرنا, اور دوسری بات کفار اور منافقین کے رائے پہ عمل نہ کرنا, اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا, اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کی اسی کی اتباع کرنا, یہ نجات کے چند بنیادی اصول ہیں. پھر زمانے جاہلیت کی غلط رسم و رواج, اس کی تردید ہے, دل ایک ہی ہوا کرتا ہے, اس کے اندر یا ایمان ہوگا یا کفر ہوگا, دو دل نہیں کہ کفر بھی ہو اور ایمان بھی ہو, اور جس کو آج جسے منافقین نے نفاق کا نام دیا ہے, نفاق کی زندگی گزارتے ہیں, ان کی تردید فرمائی. پھر منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر زمانہ جاہلیت میں غلط رسم تھی, کسی کے بارے میں کہہ دیتے اپنی بیوی کے بارے میں تم میری ماں کی پشت کی طرح ہو, تو وہ بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی. اسلام نے اس کے متعلق بتایا کہ قرآن نے بتایا کہ کفارہ دے دے گا تو وہ عورت اس کے لیے حلال ہو جائے گی, اسی کا تذکرہ ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات کا تذکرہ, ان کی عظمت اور حرمت ساری امت کی اہل ایمان کی ایمان کا تقاضا ہے, یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں, ان سے نکاح کرنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے. پھر غزوہ احزاب, جس کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے, تعداد مسلمانوں کی 3000 کفار کی تعداد تقریباً 15,000، اتنی بڑی تعداد، اور پھر اندر میں رہنے والے بنو قریظہ اور یہ یہودیوں کے قبائل، یہ باوجود ہے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے معاہدے موجود تھے، انہوں نے بھی مشرکین کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، تو اتنی بڑی تعداد جب حملہ آور ہوئی تو باہمی مشورہ ہوا اور اس مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ خندق کھودی جائے اور یہ تدبیر اختیار کی جائے۔ مسلمان کی جنگی تیاری میں 3 باتیں بہت بنیادی ہیں، مسلمان کی جنگی تیاری میں 3 باتیں سب سے بنیادی ہیں، پہلی چیز باہمی مشورہ، دوسری چیز اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اور تیسری چیز حد الامکان مادی اسباب کا اختیار کرنا، حد الامکان، اور جتنی استعداد اور جتنی قدرت ہے اتنے وسائل کو، مادی اسباب کو اکٹھا کرنا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، باہمی مشورہ کرنا۔ تو خندق، حضرت سلیمان فارسی کی رائے پر خندق کھودی گئی، اللہ کی شان 6 دنوں کے اندر تقریباً 3.5 میل لمبی خندق کھودی گئی، 6 دنوں کے اندر، اور پیٹ پہ پتھر باندھی ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتی ہوئی، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اس انداز کے کلام جاری ہیں، اور حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین بھی کہہ رہے، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کر لی، جب تک ہم زندہ ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ خندق کھودی جا رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود بھی اس خندق کے کھودنے میں شریک ہیں، مٹی اٹھانے میں شریک ہیں، اور جسے کہیں کہ گودال مارنے میں آپ بھی شریک ہیں، اور اس بھوک میں بھی آپ شریک ہیں، اس کا تذکرہ پھر اللہ رب العزت نے مدد فرمائی۔ نعیم ابن مسعود نے ایک اچھی پلاننگ کے ذریعے کفار کے ان طبقات اور گروہوں میں ان کے اندر باہمی اعتماد کی فضا ختم کر دی، اور ان کے اندر آپس میں بدگمانی، اور ان کے اندر آپس میں ٹوٹ پھوٹ، اور وہ آپس میں ایک دوسرے پہ الزام تراشی میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہ حضرت نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی شاندار پلاننگ اور منصوبہ بندی تھی، جس سے کفر آپس کے اندر سارا کا سارا باہمی دستے گربیان ہونے لگا، اور اللہ کی طرف سے تند و تیز ہوا آئی، جن سے ان کے خیمے اڑ گئے، ان کی دیگیں اڑ گئیں، اور ان کی رسیاں ٹوٹ گئیں، اور وہ ہوا کی تھی، ان پر عذاب بن کے اللہ نے بھیجی، اس کا تذکرہ ہے۔ اور یوں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی مدد فرمائی، پھر کفار کی مذمت ہے جو مسلمانوں پر موقع بموقع اس انداز کی تانے، جس سے مسلمانوں کا حوصلہ پست ہو، ان کی مذمت فرمائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سارے اہل ایمان کی فلاح کا بہترین نمونہ ہے، آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت مسلمانوں کی زندگی کے لیے اور انسانی زندگی کے لیے فلاح کا سب سے بہترین نمونہ ہے۔ انسانی زندگی کی فلاح کا اس سے بہتر طریقہ ہو ہی نہیں سکتا، اور انسانی زندگی کے لیے اس سے بہتر زندگی کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور اسوہ حسنہ کا تذکرہ ہے۔ اور پھر اہل ایمان نے جب سارے کفر کو مدینہ کی اس ریاست کی طرف امڑتی ہوئی دیکھا، اور کفر جسے کہیں کہ حملہ آور ہوتے دیکھا، تو اس سے مسلمان گھبرانے کے بجائے ایمان بڑھ گیا کہ واقعی ہم حق سچ پہ ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جب تم حق سچ پہ ہوگے سارا کفر تمہارے خلاف متحد ہو جائے گا۔ اور آج بھی جہاں بھی اسلامی ریاست صحیح بنیادوں پہ کھڑی ہوگی، دنیا کفر ان کے مقابلے میں ہمیشہ متحد ہوں گے۔ الکفر ملت واحدہ، ان میں 1000 اختلاف اور مفادات، ذاتی مادی مفادات کے آپس کے بے شمار جھگڑے، لیکن جب معاملہ اسلام کے نفاذ کا آتا ہے اور کسی زمین پر اسلام کی صحیح تصویر اور نقشہ شروع ہونے لگتا ہے، تو سارا کفر اس کو مٹانے کے درپے اور اس کو مٹانے میں سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں بھی اسلام کی صحیح تصویر ہوگی تو کنیہ کفر اس کے مقابلے میں سب اکٹھی ہوگی۔ اور جب مسلمانوں نے اس اتحاد کو، جو کفر کا اتحاد تھا اور جو مسلمانوں کی اسلامی ریاست کے خلاف تھا، یہ دیکھا، تو مسلمانوں کا ایمان بڑھ گیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا۔ پھر بنو قریظہ کا محاصرہ کیا گیا، اور حضرت سعد نے ان کے جنگجوؤں کو قتل کرنے کا فیصلہ صادر فرمایا، اور ان کے بچے اور ان کے عورتیں باندیاں بنا دی گئیں، اس کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ رب العزت نے بغیر جنگ کے ان کے مالوں کا مسلمانوں کو وارث بنایا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ازواج کا خوشحالی اور آسانی کے دنوں کے اندر کچھ وظیفے کے اضافے کی درخواست کی تو انہیں فوراً تنبیہ ہوئی، اور انہیں ان کی تنبیہ ہوئی، اور ان کا جو اللہ کے ہاں ایک بلند مرتبہ ہے اس کے پیش نظر انہیں ترغیب دی کہ تم دو راستوں میں سے جو راستہ چاہو اختیار کر لو، چاہے نبی کا گھر اور نبی کا حرم تمہیں پسند ہے، اور چاہے تمہیں دنیا کچھ دے کر تمہیں رخصت کر دیا جائے، لیکن ازواج مطہرات اس تنگی پر اور اس صبر پر اور اسی زندگی پر قناعت کرتے ہوئے فرمانے لگی، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کے حرم کو قبول کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے حضرات امہات المؤمنین کے درجات کی بلندی کا تذکرہ فرمایا. سبحانک اللہ بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک.